أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. عاشورہ کی قرآنی بنیادیں اور قرآنی اصول، یا عاشورہ قرآن کی عملی تفسیر موضوع سخن ہے. آپ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں اور مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہوا، خداوند تعالی نے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس ہدایت کو جب تک تفسیر نہ ملے، جب تک اس ہدایت سے مقصد واضح نہ ہو، انسان ہدایت تک پہنچ نہیں سکتا. گوناگون تفسیریں آج تک قرآن کی ہوئیں، قدماء نے کی، متاخرین نے کی، اور آج تک ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن عملی ترین تفسیر، حقیقی ترین تفسیر اور جامع ترین تفسیر قرآن کی کربلا اور عاشورہ ہے. عاشورہ میں قرآن تفسیر ہوا، قرآنی آیات عملی شکل میں نظر آئیں، ساری کی ساری آیات نظر آئیں. فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، 10 روزہ فرصت یا 9 روزہ فرصت ہے کہ ایک ایک آیا کی تفسیر. میں نے بسم اللہ کا نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بسم اللہ کی تفسیر بھی قرآن میں ہوئی، ایک ایک آیا کی تفسیر قرآن میں ملتی ہے. قرآن نے ہدایت کے نمونے بھی ذکر کیے اور قرآن نے منفی کردار بھی ذکر کیے، فرعون و نمرود و شداد کا تذکرہ بھی ہے. کربلا میں ہمیں فرعونیت بھی نظر آتی ہے، شدادیت بھی نظر آتی ہے، قارونیت بھی نظر آتی ہے، اور کربلا میں ہمیں ابراہیم بھی نظر آتے ہیں، موسیٰ بھی نظر آتے ہیں، عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں، اور کربلا میں ہمیں پیغمبر اکرم بھی نظر آتے ہیں. صرف دیکھنے والی آنکھ ہو انسان کی، آنکھ ہو دیکھنے والی، انسان کی آنکھ میں اگر بصیرت ہو، علی کے روپ میں سارے انبیاء کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو نوب کی صورت میں بھی نبی نظر نہیں آتا لوگوں کو. مولانا روم نے ایک شعر میں اس مطلب کو بیان کیا کہ بے بصیرت لوگوں پر ان کے پیچھے کبھی نہ جانا، بے بصیرت لوگوں کی اتباع نہ کرنا، ان کی پیروی نہ کرنا، چونکہ بے بصیرت لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ماننے پہ آ جائیں، بصیرت نہیں ہے، اللہ نے بصیرت نہیں دی، شعور نہیں دیا، بے شعوری کے عالم میں اگر ماننے پہ آ جائیں، گائے کو خدا مان لیتے ہیں کیونکہ بے بصیرت ہے، اور اگر نہ ماننے پہ آئیں تو نوح کو نبی بھی نہیں مانتے. بے بصیرت دنیا بڑی عجیب دنیا ہے. اگر بصیرت کی آنکھ سے انسان کربلا کو دیکھے، کربلا میں بہت کچھ نظر آتا ہے. جن لوگوں نے اس بصیرت کی آنکھ سے کربلا کو دیکھا اور کربلا سے کچھ لیا. اب مجھ جیسا طالب علم اگر کہے کربلا میں بہت کچھ نظر آتا ہے, شاید بہت سو کو اعتماد نہ آئے, یقین نہ آئے کہ واقعی نظر آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن جنہوں نے کربلا سے کچھ لیا, کچھ سیکھا, انہیں کربلا میں بہت کچھ نظر آیا. اسی صدی کا اہم ترین واقعہ جو ایک کربلائی اور ایک عاشورائی انسان کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے, جو اس قرن کا, اس گزشتہ صدی کا عظیم ترین واقعہ رونما ہوا. کون سا واقعہ رونما ہوا؟ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے. جیسا اس شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جو جو بیدار ہوتا جائے گا کہتا جائے گا حسین ہمارے ہیں. ہمارا کام انسان کو بیدار کرنا ہے, انسان کو ہوشیار کرنا ہے, انسان کو شعور دینا ہے. کربلائی آثار اور عاشورائی آثار بھی بصیرت کے ساتھ نظر آتے ہیں. انسان جو جو بیدار ہوتا جائے گا, کربلا کے اندر وہی دیکھے گا جو اس بت شکن نے دیکھا, جو اس کربلائی اور عاشورائی انسان نے دیکھا. بصیرت چاہیے اس کے لیے. کیا کچھ دیکھا؟ ایک ظالم و ستمکار شہنشاہ, اس کے چنگل سے ایک امت کو نجات عطا کی, ایک نسل کو نجات عطا کی. حدود خدا پائمال ہو رہی تھی, ان حدود خدا کو دفاع کیا, بچایا. ملک کے اندر غیر کا قبضہ تھا اور اس ملک کے اندر رہنے والوں کو جو احسیت حاصل تھی وہ قابل بیان نہیں تھی. ایک قانون تھا اس وقت بنا ہوا, کیپٹولیشن. اس قانون کے مطابق آج بھی دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ہے. اس قانون کے مطابق اگر, چونکہ وہ مملکت ایران اس وقت امریکہ کی کالونی بنی ہوئی تھی, قانون, اس قانون کے تحت اگر کوئی امریکی کتا کسی ایرانی کو کاٹ لے, ایرانی کو حق نہیں بنتا, پالتو کتا اگر, ایرانی کو حق نہیں بنتا کہ اس کتے کو پیٹ سکے, اس کتے کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اسلام کی سرزمین پر دشمن کا کتا محفوظ, اور اگر کوئی اس مملکت کے رہنے والے انسان کو کوئی نقصان پہنچائے, اس مملکت کو حق نہیں ہے اس پر کیس اتا درج کر سکے, مقدمہ چلا سکے. وہ ذلت کی زندگی, نکبت کی زندگی, اس ذلت و نکبت سے لوگوں کو نکالا, اور ایسے عالم میں جب پوری دنیا نے, شرق اور غرب نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ دین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, ٹیکنالوجی کے اماموں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ چونکہ زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے, عصر دین تمام ہو چکا, ختم ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا, دین تھا, اس کی رونق تھی, لیکن جب ٹیکنالوجی آ گئی, جب سائنس نے ترقی کر لی, جب دنیا نے ترقی کر لی, علوم نے ترقی کر لی, اب دین کی ضرورت نہیں رہی. عین اسی عالم میں جب شرق و غرب دونوں, کمیونزم اور امپیریلزم دونوں متفق تھے اس بات پر کہ عصر دین تمام ہو چکا, ختم ہو چکا, عین اسی وقت پرچم دین و اسلام بلند کر کے بتایا کہ ابھی قرآن زندہ ہے, ابھی اہل بیت زندہ ہیں, ابھی عرصہ دین ختم نہیں ہوا. وہ طاقتیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے, نہ صرف ان کے بارے میں سوچا بلکہ ان کو اپنے ملک سے چلتا باہر کر دیا. اور وہی جو کسی زمانے میں اس مملکت کے لوگوں کو ذلیل کیے ہوئے تھے خود ذلت اٹھا کر اس ملک سے جاتے ہوئے نظر آئے ساری دنیا کو. اور اس کے بعد اس مملکت کے اندر آواز بلند کی قرآن کی اور اہل بیت کی, صبح و شام علی و ولی اللہ کی اذان دلوائی, بتایا لوگوں کو اعلان ولایت کرو, اعلان امامت کرو. اور صدیوں کے غبار کے نیچے دبا ہوا نظام, سامریوں کے سحر کے نیچے دبا ہوا نظام, سامریوں کے گسالے کے نیچے دبا ہوا نظام, ملوکیت کے نیچے دبا ہوا نظام, جمہوریت کے نیچے دبا ہوا نظام, اشرافیت کے نیچے دبا ہوا نظام, شہنشاہیت کے نیچے دبا ہوا نظام, اور لا تعلقی کے اور تنگ نظری کے نیچے دبا ہوا نظام نکال کر کون سا نظام, نظام ولایت لا کر مملکت میں نافذ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ گسالے سامری کے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے, اگر نظام اس دنیا میں چلے گا زمین پر تو وہ ولایت و امامت کا نظام چلے گا. اگر نظام چلے گا تو ولایت و امامت کا نظام چلے گا. اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں جاگ کے رہو, خدا نے ایک اپنا ذخیرہ محفوظ رکھا ہوا ہے, دشمنوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے, چشم بد سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ ذخیرہ خدا جب ظہور کرے گا, وہ جب ظہور کرے گا تو نظام امامت و ولایت نافذ کرے گا.
بلند تر تکبیر,
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مردہ باد امریکہ, مردہ باد اسرائیل, مردہ باد دشمن ولایت فقیر. خدایا خدایا قائم کلام مہدی, زندہ رہے جہاں محمد خمینی, دل محمد حسینی.
بتا دیا, بتا دیا دنیا والوں کو کہ دنیا والوں انتظار میں رہو, اللہ کا ذخیرہ آنے والا ہے. وہ ذخیرہ آ کر نظام امامت و ولایت نافذ کرے گا تمہارے اوپر, اس کا تمہیں انتظار کرنا ہے. انتظار چپ سات کے نہیں ہوتا بلکہ جو نظام لے کر آتا ہے اس کا استقبال بھی نظام کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کے استقبال میں جو گلدستہ لے کر جاؤ, کون سا گلدستہ لے کر جاؤ گے؟ وہ جھاڑیوں پہ اگے ہوئے پھولوں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پھول سے خوش ہوگا جو نظام دین پہ اگا ہوا پھول کا تحفہ ہوگا. اسے اگر پھول کا تحفہ پیش کرنا ہے تو وہ نظام جو لے کر آ رہا ہے اسی نظام کی ایک جھلک اور ایک مہک اس کو تحفے میں پیش کر دو, وہی ایک گلدستہ اس کو تحفے میں پیش کر دو. یہ سب کچھ دنیا کو ثابت کر کے, جب دنیا نے پوچھا آ کر کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا کیسے, اس شہنشاہ کو چلتا کیسے کیا, ان طاقتوں کو نیچا کیسے دکھایا, اور عصر دین کو دوبارہ کیسے دہرایا اور لوٹایا, جب شر کو غرب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ دین کا زمانہ ختم ہو گیا, آپ نے دوبارہ دین کا بول بالا کیسے کیا, اور آپ نے اس ذخیرہ خدا کے انتظار کے لیے یہ گلدستہ کس طرح سے تیار کر کے لگایا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کہاں سے لیا, کیوں کہ حوضے تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, مدرسے تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان میں کتابیں تو سب ہی پڑھتے ہیں, یہ آپ نے کون سا دین پڑھا, آپ نے کون سا مکتب پڑھا جس مکتب نے آپ کو یہ سکھا دیا؟ تو جواب کیا ملا؟ میں نے مکتب حسینیت پڑھا. میں ہرچ داریم از سید الشہداء داریم, ماں ہرچ داریم از محرم السفر داریم. کیا فرمایا؟ یہ عزاداریوں کا نتیجہ ہے, یہ حسینیت کا نتیجہ ہے, یہ محرم السفر کا نتیجہ ہے. محرم السفر انسان کو یہ کچھ بتاتا ہے. محرم السفر بہت کچھ دیتا ہے انسان. اگر کوئی لینے والا ہو, اگر کوئی لینے والا ہو, محرم و سفر بہت کچھ عطا کرتا ہے انسان, عاشورہ بہت کچھ عطا کرتا ہے انسان کو, کربلا بہت کچھ عطا کرتی ہے انسان کو. یہ سلسلہ عزا, یہ کربلا کا تسلسل ہے, دنیا کو یہی بتانے کے لیے ہے, دنیا کو یہی بتانے کے لیے ہے کہ کربلا انسان کو قرآن کی عملی تفسیر کر کے بتاتی ہے. کربلا مجسم قرآن انسان کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. اگر قرآن کو کربلا سے ہٹ کر کسی مدرسے میں پڑھا, کسی قاری سے پڑھا, قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس قاری سے سمجھو جو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتا تھا. وہ قاری ہے قرآن جو نو کے نیزہ پہ لوگوں کو قرآن سناتا ہے, جو قرآن کی عملی تفسیر ہے, جس کی ذات قرآن کی عملی تفسیر ہے, جس کا ہر قول قرآن کی عملی تفسیر ہے. ایک ایک آیا پڑھو, پھر ایک ایک آؤ کربلا کے اندر قدم بے قدم, کربلا کے ساتھ جو قرآن لے کر کربلا جاؤ, قرآن لے کر کربلا جاؤ, آپ کو کربلا میں قدم قدم پر قرآن نظر آئے گا. ہر سورہ اور ہر آیا بتائی جا سکتی ہے قرآن میں. میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا, ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, جو کچھ اپنے اساتید سے سیکھا امانت ہے آپ کی, آپ کے سپرد کر رہا ہوں, یہ امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں, جو استادوں سے سیکھا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن ہیں ایسے بزرگوار جو آپ کو قدم بے قدم قرآن لے کر کربلا میں جا سکتے ہیں, اور یہ آپ کا فخر ہونا چاہیے, یہ آپ پر خدا کی نعمت و لطف عظیم ہے کہ خدا نے عظیم قرآن سمجھنے والے تشیعوں میں پیدا کیے, عظیم قرآن سمجھنے والے تشیعوں میں پیدا کیے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ, صاحب تفسیر المیزان, میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا, ان کا یہ فرمانا تھا کہ قرآن کی خدمت کرنے سے, قرآن کی خدمت میں رہنے سے, یہ توفیق اللہ نے مجھے دے دی ہے کہ میں پورے قرآن کی تفسیر فقط بسم اللہ سے کر سکتا ہوں. پورے قرآن کی تفسیر بسم اللہ سے کر سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے, روایت میں بھی ہے, معصوم کی روایت ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں سمٹا ہوا, پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولد ضالین تک, پورا قرآن 114 سورتیں, یہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ کے اندر سما گئی ہیں, اور پورے سورہ فاتحہ بسم اللہ کے اندر سمائی ہوئی ہے, اور پوری کی پوری بسم اللہ بائے بسم اللہ کے اندر سمائی ہوئی ہے, پوری کی پوری بسم اللہ بائے بسم اللہ کے اندر سب سمائی ہوئی ہے. اگر کسی کو بسم اللہ کی با آ جائے تو یقین جان لے پورا قرآن آ جائے گا, پورا قرآن اسے معلوم ہو جائے گا. اور مولا کیا فرماتے ہیں, مولا یہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن فاتحہ کے اندر, پوری فاتحہ بسم اللہ کے اندر, اور پوری بسم اللہ با کے اندر فرمایا, اور پوری با اس نقطے کے اندر, اور فرمایا میں وہی با کے نیچے والا نقطہ ہوں, انا نقطہ تو تحت البا, میں وہ نقطہ ہوں اس با کے نیچے. اگر کوئی سمجھنے والا ہو, امام سے قرآن سمجھ میں آئے گا, قرآن سے امام سمجھ میں آئے گا. اگر حسین کو سمجھنا ہے قرآن پڑھو, اور قرآن کو سمجھنا ہے حسین سے پوچھو, حسین سے پوچھو کر قرآن کیا ہے. اس وقت بھی بڑے بڑے حافظ قرآن, کاتب قرآن موجود تھے, لیکن قرآن سمجھنے والے نہیں تھے. میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے آتا ہوں, ایک کشمکش میں ہوتا ہوں, روزانہ کی کیفیت بتا رہا ہوں. کس کشمکش میں آتا ہوں کہ کون سی آیا آپ کی خدمت میں انتخاب کروں, چونکہ آیات صف باندھے کربلا کے دروازے پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں, صف باندھے کربلا کے در پہ کھڑی نظر آتی ہیں آیات. کبھی ایک آیا کہتی ہے کہ میں کربلا میں تھی، کبھی دوسری آیا کہتی ہے میں کربلا میں تھی، کبھی ایک آیا کہتی ہے مجھے کربلا کے آئینے میں بیان کرو، کبھی دوسری آیا کہتی ہے مجھے کربلا کے آئینے میں بیان کرو. واقعاً انتخاب مشکل ہوتا ہے، کس آیا کو چھوڑیں، کس آیا کو بیان کریں. میں نے ایک آیا انتخاب کی، البتہ ایک پورے سلسلہ سے کل کی گفتگو حضوری رہ گئی، اس آیا تک نہیں پہنچ سکے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا. سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ، بہت سارے اور قصص قرآن کے جیسے ہیں اور واقعات، انہی میں سے ایک واقعہ قرآن نے ذکر فرمایا. میں نے عرض کیا کہ ملاء بنی اسرائیل، الم ترى الى الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسى، یعنی کیا دیکھا آپ نے کہ بزرگان بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگ، بڑے لوگ، سردار لوگ، یہ سب اکٹھے ہوئے اور اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئے اور انہیں آ کر کہنے لگے ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے لیڈر کا انتخاب کرو، ہمارے لیے خدا سے لیڈر مانگو، سالار جنگ مانگو، فرماندہ جنگ اور جنگی کمانڈر خدا سے مانگو. نبی نے انہیں سمجھایا کہ تم اہل جہاد نہیں ہو، میں تمہارے اندر رہتا ہوں، تم ہی میں سے ایک ہوں، میں تمہیں سمجھتا ہوں تم کون ہو. اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم پورے طور پر تیار ہیں، اگر ہمارا لیڈر ہوتا تو ہم کہیں پہنچ سکتے. نبی نے ان کو سمجھایا کہ اگر تم کسی قابل ہوتے لیڈر تمہارے سے اٹھتا ہی نہ. بڑی بدقسمت وہ قومیں ہوتی ہیں خدا جن کو نعمت دے کر ان سے لے لیتا ہے جو اس نعمت کے قدردان نہیں ہوتے، بدقسمت ہوتے ہیں. لیکن اصرار کیا انہوں نے کہ ہمیں چاہیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب تالوت کو ان کا لیڈر مقرر کر دیا، ان کا راہبر مقرر کر دیا، سالار جنگ مقرر کر دیا. کس کے خلاف؟ جالوت کے خلاف. جالوت اس زمانے کی بڑی طاقت، سپر پاور، اس نے ان کے تمام مقدس مقامات پہ قبضہ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو جہاد پہ اکساتے رہے، تیار نہیں ہوئے، لیکن اس نبی کے زمانے میں ان کو احساس ہوا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہمیں اپنے دیار و وطن سے نکال دیا گیا، ہمارے مقدسات پہ قبضہ کر لیا گیا، ہمارے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم بھی قیام کریں، ہم بھی اظہار وجود کریں. جو سر جھکا کے زندہ رہنا چاہیں، وہ قانون طبیعت یہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ زندگی بسر نہیں کر سکتی. قانون یہ ہے کہ جو بھی خونخوار قوموں کے درمیان، خونخوار امتوں کے درمیان ظلم سہے، سر نیچا کر کے زندگی بسر کرے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے یہ ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تقدیر کے قاضی کا ازل سے فتویٰ ہے کہ جو کمزور بن کے رہیں گے اور جو کمزوری دکھائیں گے انہیں مرنا ہے، انہیں جانا ہے. وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ان کی کثرت بھی کسی کام نہیں آئے گی اگر کمزور بن کے رہے. حکم ہوا کہ تالوت آپ کے راہبر ہیں، ماننے سے انکار کر دیا، کہا تالوت کے اندر لیڈر کی شرائط موجود نہیں ہے. پوچھا گیا کون سی شرط نہیں ہے، کہا ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، صحت ان فی المال نہیں ہے ان کے پاس. آیت اتری، قرآن نے بتایا کہ اس نبی نے ان کا استدلال باطل کیا، کہا تمہیں غلطی ہے، تمہیں لیڈر کی پہچان نہیں ہے، لیڈر کی شناخت نہیں ہے. راہبر اس کو نہیں کہتے جس کے پاس پیسے ہوں، راہبر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو چیزیں ہوں اور وہ بھی دونوں خدا کی طرف سے ہوں، ایک اس کے اندر شجاعت ہو اور ایک اس کے اندر علم موجود ہو. شجاعت و علم موجود ہو. علم کیوں ہو؟ تاکہ کل کو کوئی اگر اسلام پوچھنے آ جائے تو لاجواب نہ ہو جائے، لاجواب نہ ہو جائے. اور شجاعت کس لیے ہو؟ کہ کل کو اگر دشمن دین سامنے آ جائے تو فرار نہ کر جائے، بھاگ نہ جائے. اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے جو علم نہیں رکھتا وہ رہبر نہیں بن سکتا، جو شجاعت نہیں رکھتا وہ رہبر نہیں بن سکتا. کیوں؟ اگر علم نہیں رکھتا جاہل ہے، وہ اپنی قوم کو بھی جاہل بنا دے گا. اور اگر شجاعت نہیں رکھتا اور رہبر بن گیا، لیڈر بن گیا، وہ اپنی قوم کو بھی بزدل بنا دے گا، وہ اپنی قوم کو بھی بزدل بنا دے گا. لہذا خدا نے دو شرطیں رکھی، کہا یہ ہیں شرائط رہبری، کہ کبھی جاہلوں کے پیچھے نہ جانا، عالم ہوتے ہوئے جاہلوں کے پیچھے نہ جانا. لیکن معلوم نہیں موسیٰ کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے کیسے چل پڑتے ہیں لوگ. معلوم نہیں کہ وارث علم نبی کو چھوڑ کر، وارث علم نبی کو چھوڑ کر، وارث علم وحی کو چھوڑ کر اور مظہر علم خدا کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں لوگ، کیسے چل پڑتے ہیں لوگ. اور یہ فرمایا کہ شجاعت بسطتن فی الجسم، شجاعت چاہیے. جب قرآن بھی موجود ہے، قرآن موجود ہے، مسلمان کاتب قرآن بھی ہیں، مسلمان حافظ قرآن بھی ہیں، مسلمان مفسر قرآن بھی ہیں، یہ آیا پڑھتے بھی ہیں کہ تالوت کو خدا نے رہبر بنایا. لوگوں نے کہا پیسے نہیں ہیں، خدا نے فرمایا پیسوں کی ضرورت رہبر کو نہیں ہے. رہبری کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم ہونا ضروری ہے اور ایک شجاعت ضروری ہے. اس لیے تو رسول اللہ نے جا بجا لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو علم کس کے اندر ہے، شجاعت کس کے اندر ہے. دیکھیں قرآن کا طریقہ یہ ہے ہدایت کا، یہ بتا دیا قرآن کی یہ طریقہ ہے کہ ایک آیت ایک سورہ میں ذکر کرتا ہے، دوسری آیت کسی دوسرے سورہ میں ذکر کر کے پھر قرآن پڑھنے والے کو دعوت دیتا ہے کہ پورا قرآن پڑھ، دیکھ میں نے تیری ہدایت کہاں کہاں رکھی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مطلب قرآن میں بیان ہوا، دوسرا مطلب زبان مبارک رسول اللہ سے بیان ہو گیا. اور یہ فرما دیا کہ قرآن بھی پڑھ، رسول کی زبان کو بھی دیکھتا رہے کیا نکلتا ہے، رسول کی زبان سے کیا نکلتا ہے. اب رسول اللہ کی زبان سے تو نکل آیا، کیا نکلا؟ کہ جنگ خیبر کے اندر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا فرار نہیں ہوگا، جو قرار ہوگا فرار نہیں ہوگا. 39 دن انتظار کیا یہی بتانے کے لیے کہ قرار کون ہے فرار کون ہے.
نعرہ حیدری،
قرار کون ہے فرار کون ہے. جب 40th دن آیا تو معلوم ہو گیا. اب اگر قرآن سمجھتے ہو، قرآن کے حافظ ہو، قرآن کے قاری اور قرآن کے مفسر ہو، تو قرآن اٹھاؤ خیبر میں جا کر دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ راہبر وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہو شجاعت بھی رکھتا ہو. رسول اللہ نے فرما دیا کہ کون شجاع ہے کون شجاع نہیں ہے، اب کس کے پیچھے چلنا ہے کسے ترک کرنا ہے. کون شجاع ہے؟ راہبری کے لیے شجاعت چاہیے. راہبر کو کیا کرنا ہے؟ راہبر کو دشمن کے قلعے اکھاڑنے ہیں، راہبر کو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے، راہبر کو دشمن سے پنجہ آزمائی کرنی ہے. اگر راہبر وہ ہو کہ دشمن نکل کر فقط ایک جھلک دکھا دے اور یہ دم دبا کے بھاگ جائے، قوم کو بھی چھوڑ کے چلا جائے، دین کو بھی چھوڑ کر چلا جائے، اسلام کو بھی چھوڑ کر چلا جائے، وہ راہبر نہیں ہو سکتا. راہبر وہ ہو سکتا ہے کہ جب دشمن سامنے آئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے پنجے میں پنجا دے، اور اس کی کلائی مروڑے، اور اس کی ناک کو خاک میں رگڑ دے، اس کی ناک کو خاک میں رگڑ دے، اس کو کہتے ہیں راہبر. اب دیکھ لیں، نگاہیں دوڑا کے، تاریخ پر نگاہیں دوڑا کر دیکھ لیں، آج کے زمانے پر بھی نگاہیں دوڑا کر دیکھ لیں، کہ جو علم رکھتا ہے اور جو شجاعت رکھتا ہے وہ تمہارا راہبر ہوگا. بس اسی کو راہبر بنا لینا، اگر اسے چھوڑا عزت جاتی رہے گی تمہاری، عزت جاتی رہے گی تمہاری. خیبر کیا تھا؟ خیبر معلوم ہے نا، خیبر میں کون تھا؟ خیبر تو سمجھتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں خیبر، سن سن کر عمریں بسر ہو گئی ہیں. خیبر یہود کا گڑھ تھا، یہود کا قلعہ. خیبر میں مشرکین نہیں تھے، خیبر میں یہود تھے. یہود نے بڑا مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا. قبیلوں پر حملے کرنا آسان ہے، قبیلوں کے جانور چرا کے لے آنا آسان ہے. اکا دکا بھاگا ہوا آدمی، اس کا پیچھا کرنا بہت آسان ہے. جنگ خندق میں ایک شخص آیا، آ کر اس نے للکارا، امیر المومنین نے اجازت لی، رسول اللہ سے اجازت لے کر گئے میدان میں اس کے سامنے. جب اس نے علی کو دیکھا بھاگ گیا وہ. امیر المومنین کی شجاعت ایسی تھی کہ کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، بھاگنے دیا اسے. واپس آ گئے، پوچھا کیا ہوا، کہا بھاگ گیا وہ، میرے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. ایک اور بڑے بہادر بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر رسول اللہ کے ساتھ، انہیں بڑی غیرت جاگی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ، دشمن ہاتھ آیا ہوا، تھوڑا سا پیچھا کرتے ہاتھ آ جاتا. انہوں نے ہمت نہیں کی، دوڑنے نہیں ہوتا ان سے، یہ آپ کہتے ہیں بڑے ایسے ہیں ایسے ہیں، حالانکہ دو چار قدم دوڑتے اس کو پکڑ لیتے، ابھی بھی زیادہ دور نہیں گیا، اگر اجازت ہو تو میں اس کا تعاقب کروں، پیچھا کروں. رسول اللہ نے سمجھایا کہ رہنے دو، جب علی نے چھوڑ دیا تو کسی وجہ سے چھوڑا ہوگا. جب اسے چھوڑ دیا تو کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہوگا، کہا نہیں، دشمن ہاتھ آیا ہوا، نکل کر جانا نہیں چاہیے، اجازت دیجئے مجھے، بڑا روکا کہ رہنے دیجئے، لیکن اصرار تھا کہ ہمیں جانے دیجئے، جانے دیا. کہا چلو جاؤ. گھوڑا بھی ان کا بڑا تیز تھا، امیر المومنین کا گھوڑا جنگی گھوڑا امیر المومنین کا اتنا تیز نہیں تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑا بس اتنا ہی ہوتا تھا کہ حضرت کو خیمے سے جنگ میں لے جاتا تھا، باقی اسے آگے اسے دوڑا نہیں جاتا تھا. ہم تو سمجھتے نا کہ بڑا شاہی گھوڑا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا نا، وہ اس میں اتنا اس کے دوڑا نہیں جاتا تھا. کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اتنے شجاع ہیں، جنگوں میں آپ کمانڈر ہوتے ہیں، کمانڈر کا گھوڑا ایسا ہے تیسا ہونا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ تیز دوڑے گا، دوڑنے والا گھوڑا دو آدمیوں کو چاہیے. ایک وہ جو دشمن سے بھاگ جائے، اور ایک جو بھاگتے دشمن کا پیچھا کرے. کہا یہ دونوں کام مجھے آتے نہیں، نہ دشمن سے بھاگتا ہوں، نہ بھاگے دشمن کا پیچھا کرتا ہوں، کیا کروں، تیز گھوڑے کو کیا کروں، بس یہ کافی ہے میرے لیے. لیکن ان صاحب کا گھوڑا بڑا تیز تھا، دوڑایا انہوں نے گھوڑا، پہنچ گئے اس کو. اس نے جو دیکھا کہ پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ سمجھا کہ علی پیچھے آ رہے ہیں، اس نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگا دی، سرپٹ دوڑنا شروع ہو گیا. کافی جب دوڑ چکا تو اس نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ علی کسی بھاگتے کا پیچھا کر رہے ہیں، اور آج تک سنا نہیں، علی کی یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کیسے ہوا کہ آج علی پیچھا کر رہے ہیں ایک بھاگتے ہوئے انسان کا؟ اس نے کہا کہ میں ذرا مڑ کے دیکھ تو لوں کہ یہ ہوا کیسے کہ علی آج پیچھا کر رہے ہیں. اس نے جو دیکھنے کے لیے گھوڑا موڑا کہ یہ کون ہے، انہوں نے بھی اپنا گھوڑا موڑ لیا، انہوں نے بھی گھوڑا موڑ لیا اپنا. اب یہ آگے وہ پیچھے, اور ان کا گھوڑا بہت ہی تیز تھا, وہ اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکا. آ گئے رسول اللہ کی خدمت میں, پوچھا کیا مار آئے ہو؟ کہا نہیں حضور, مجھے اس کے بچوں پہ رحم آ گیا, یتیم ہو جائیں گے بچے اس کے. دشمن پر بھی رحم کرنا چاہیے. یہود کا قلعہ خیبر تھا, خیبر میں یہود تھے, یہود, توجہ فرمانا ذرا. حسینیت کیا ہوتی ہے, علویت کیا ہوتی ہے, علی کا مکتب کیا ہوتا ہے. 39 دن جنگ ہوتی رہی, سب کو بھیجا, باری باری بھیجا, علم دے کے بھیجا, بغیر علم کے بھیجا, اسی طرح کا استری کیا ہوا علم واپس آ جاتا تھا, اس کی استری بھی نہیں ٹوٹتی تھی, واپس آ جاتا تھا. 40ویں دن مولا کو بھیجا, بھیجنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ آج علم اس کو دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا. قرار غیر فرار کو علم دیا. قرار غیر فرار نے حملہ کیا, نہ بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا, لشکر کو کہا, دستے کو کہا کہ آپ ذرا یہیں پہ ٹھہرنا, میں جاتا ہوں دیکھوں کیا خبر ہے. گئے جا کر باب خیبر کو اکھاڑا. اب اس کے وزن کے بارے میں پاکستان میں بڑا اختلاف ہے, تالے کے بارے میں, چابی کے بارے میں, دروازے کے بارے میں, باقی دنیا میں نہیں ہے, ایران عراق میں اتنا اختلاف نہیں ہے, لیکن پاکستان میں شدید اختلاف ہے کہ وہ تالا کتنا بڑا تھا, وہ چابی کتنی بڑی تھی, وہ دروازہ. اب اس اختلاف میں میں داخل نہیں ہوتا. بہر کیف وہ دروازہ ایسا تھا کئی لوگ مل کر اس کو کھولتے تھے. ویسے بھی قلعوں کے دروازے بڑے مضبوط اور بھاری لگائے جاتے ہیں, چونکہ قلعہ ہے, دشمن کو باہر روکنا ہے اور حفاظت کے لیے ہوتا ہے, لہذا دروازہ بڑا لگایا جاتا ہے, مضبوط دروازہ لگایا جاتا ہے. حضرت آگے بڑھے, دروازے کو آزمایا اور پھر دروازے کو اکھاڑا, اکھاڑا دروازے کو. کس طرح سے اکھاڑا دروازے کو, کس طرح سے اکھاڑا؟ خود فرماتے ہیں مولا کہ میں نے کس طرح باب خیبر اکھاڑا. فرماتے ہیں واللہ ما قلعت باب الخیبر, خدا کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑا. ما قلعت باب الخیبر, میں نے باب خیبر نہیں اکھاڑا, اپنے ہاتھ سے نہیں اکھاڑا. الا بقوت رحمانیہ غیر قوت جسمانیہ, میں نے اس کو اللہ کی قوت سے اکھاڑا, جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا. میں نے اللہ کی قوت سے اکھاڑا. وہ معلوم ہو گیا کہ دین کے دشمن بہت ہیں, بت پرست بھی دین کے دشمن ہیں, یہود بھی دین کے دشمن ہیں, یہود بھی دین کے, اور سب سے خطرناک دشمن دین کے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, ان اشد الناس عداوتن, سخت ترین دشمن اسلام کے اور مومنین کے کون ہیں؟ یہود. الذین ہادو, جنہوں نے یہودیت کو اپنا مذہب بنا لیا. سب سے سخت دشمن, کینہ توز دشمن یہود ہیں. یہ کینہ توز دشمن, قرآن پڑھ کے دیکھیں یہود کو کس طرح سے قرآن نے ذکر کیا. یہ کینہ توز دشمن قلعہ بنا کر, اس قلعے کے اندر بند ہو کر اسلام کے ختم کرنے اور اسلام کی نابودی کی سازشیں بنا رہا ہے, اسلام کی نابودی کی سازشیں بنا رہا ہے, اسلام کے خلاف اس مرکز کو تباہ کرنا ہے, ویران کرنا ہے, اس کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے. کیسے مٹے گا؟ رسول اللہ نے سب کو آزمایا, بڑے بڑے لوگوں کو, بڑی بڑی شخصیتوں کو آزمایا. کس لیے؟ کہ باب خیبر کو صفائے ہستی سے, مرکز یہود کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے. سب گئے قریب بھی نہ جا سکے. اگر یہ افتخار ملا تو یہ علی کو ملا. تو آج بھی اگر نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو رسول اللہ یہی بتاتے تھے, اے علی, آج بھی یہود کے مرکز کو آپ نے نابود کیا, اور آنے والے دنوں میں بھی جب بھی یہود کوئی مرکز بنا کر اسلام کی نابودی کی سازشیں کرے گا, اے علی, تیرے ماننے والے اس کو نابود کریں گے. سازشیں کرتے پھریں. اس وقت ایک قلعہ تھا, آج بھی ایک قلعہ ہے, آج بھی مسلمانوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں, آج بھی پتہ چل رہا ہے 39 دن جنہوں نے جنگ کی ان کے پیروکاروں کے بیان سن لے, اور 40ویں دن جس نے حملہ کیا ان کے پیروکاروں کے بیان سن لے. افسوسناک خبر ابھی ملی ہے, بار کے چونکہ مجھے دی گئی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بعد میں دیکھ لیں کنفرم ہے یا نہیں ہے. لکھا ہے کہ پشاور میں دوران جلوس خود کو حملہ ہوا, 5 افراد شہید اور 12 زخمی ہوئے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں عزاداری تسلسل کربلا ہے, عزاداری اوچھے ہر گئے ہیں. عاشورائی ہیں. یہ خطا ہے دشمن کی. عاشورا کو شہادتوں سے مٹائے گا. عاشورا تو شہادتوں سے ہی آگے بڑھا ہے. یہ وہ سفر ہے جو شہادتوں سے شروع ہوا ہے. یہ وہ سفر ہے جو شہادتوں سے آغاز ہوا ہے. پہچانا نہیں, نہ حسین کو پہچانا نہ حسینیوں کو پہچانا. اگر مارنے سے مٹ جاتے تو کربلا والے ہی مٹ جاتے. اگر شہادتوں سے مٹتے تو کربلا والے مٹ جاتے. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خدا نے شہادتوں کا تحفہ ہی اسی قوم کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس محرم کے لیے خصوصی تیاریاں کی یہود کے ایجنٹوں نے. یہود نے, چونکہ یہود نے علی کے پیروکاروں سے ضرب کھائی ہے, علی سے ضرب کھائی ہے, علی کے پیروکاروں سے ضرب کھائی ہے. یہود انتقام لینا چاہتا ہے, یہودیت انتقام لینا چاہتی ہے. لیکن یہودیت کو یہ معلوم ہو جائے, یہودیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم جلوسوں میں اور مجلسوں میں آ کر اگر چند عزاداروں کو شہید کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ عزاداری چھوڑ دیں گے تو تمہیں غلط فہمی ہے. یہ وہ ہے جو سینہ تان کی شہادت کے لیے تیار ہے. یہ شمشیروں کے
کربلا کا ہے,
یہ وہ بس خدا ہے.
کربلا کا ہے,
یہ وہ بس خدا ہے.
پردہ ہٹا دے
یا مہدی,
اب پردہ ہٹا دے
یا مہدی.
دیدار کرا دے
یا مہدی,
دیدار کرا دے
یا مہدی.
گرگر میں بغا ہے
یا مہدی,
گرگر میں بغا ہے
یا مہدی.
امریکہ تباہ کر
یا
دشمن کی سازش ہے. ہوشیاری کی ضرورت ہے. یہ قوم شہادت کے لیے بھی تیار ہے اور بیدار بھی ہے, ہوشیار بھی ہے. اس کو معلوم ہے اس قوم کا دشمن کون ہے. اسے معلوم ہے یہ کرائے کے قاتلوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی. یہ قوم کرائے کے قاتلوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی، یہ ہوشیار قوم ہے، یہ بیدار قوم ہے، یہ مکتب عاشورا کی پلی قوم ہے، یہ کربلا کی پروردہ قوم ہے، اسے معلوم ہے یزیدیت زمانہ اس قوم کا دشمن ہے، یزید زمانہ جو اسلام کا دشمن ہے وہ تشیع کا بھی دشمن ہے، وہ چاہتا ہے مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلا دے، شیعہ کو سنی سے لڑا دے، سنی کو شیعہ سے لڑا دے، لیکن شیعہ کا نعرہ اس نے نہیں سنا، شیعہ کا نعرہ یہ ہے کہ سنی اور شیعہ ایک ہے، یہود کے مقابلے میں ایک ہے۔ یہود نے ضرب کھائی، علی سے ضرب کھائی، تشیع سے ضرب کھائی، یہود ڈسا ہوا درندہ ہے، یہودیت ڈسی ہوئی درندہ ہے، یہود کو اگر خطرہ ہے تو پیرو علی سے ہے، مکتب علی سے ہے، لہذا اس نے بھی علی کے پیروکار سے انتقام لینے کی ٹھانی ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے نہ خیبر تمہیں بچا سکتا ہے، نہ خیبر کے قلعے میں بند ہو کر تم علی کی ضربت سے بچ سکتے ہو، نہ تمہیں آج کے یہ سازشیں بچا سکتی ہیں۔ ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اس محرم کے لیے باقاعدہ درباریوں سے فتوے دلوائے گئے، 38 درباریوں سے، سرکاریوں سے فتوے دلائے گئے، کربلا میں حسین ابن علی کے لیے ایک مفتی درباری سے فتوا لے کر آئے کہ حسین باغی ہے، فتوا لے کر آئے، نواسائے رسول کے لیے، عین شریعت کے لیے، فرزند بتول کے لیے فتوا لے کر آئے کہ قتل حسین واجب ہے، یہ فتوے درباریوں کے اس وقت بھی آئے، آج بھی بعض درباریوں نے فتوے دیے، آج بھی بعض درباریوں نے فتوے دیے، پہلے کیا فتوے دیے، کہا حزب اللہ شیعہ اس کے لیے دعا نہ کریں، اس کے لیے دعا نہ کریں، اب کیا فتویٰ دیا، کہا کہ تشیع شیعہ کا قتل اور ان کی شخصیات کا قتل اور ان کے عزاداروں کا قتل واجب ہے، یہ درباری ہے، یہ سرکاری ہے، یہ یہود کے خریدے ہوئے ہیں، یہ یہود کے ایجنٹ ہیں، لیکن جو اصلی ہیں، جو مسلمان ہیں، جن کو اسلام پہ غیرت ہے، وہ شیعہ کے ساتھ مل کر یہود کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لبنان میں حزب اللہ نے پھر بھی شیعہ کے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں، ان سازشوں کو اپنی ہوشیاری سے ناکام بنانا ہے، ان کو پیغام بھی دینا ہے، پیغام عاشورا بھی دینا ہے کہ یہ قتل اور یہ حملے ہمیں نہیں مٹا سکتے، یہ سازشیں ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی، سازشیں ہیں، بڑی گہری سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ عراق کے اندر عراق کو ہدف بنایا ہوا ہے، عراق کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ عراق کے اندر شیعہ سنی جنگ ہو جائے، ہر چیز کو بہانہ بنا کر شیعہ سنی جنگ کروا رہے ہیں۔ صدام کو کیا کہا، کہا یہ سنیوں کی وجہ سے، یہ سنیوں کا ہے رہبر اور شیعوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن کوئی باضمیر سنی صدام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدام اتنی آلودگی کا نام ہے، صدام اتنی پلیتی کا نام ہے، صدام اس نجاست کا نام ہے کہ کوئی باضمیر سنی جیسا کوئی باضمیر سنی یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صدام کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم سازشیں کرتے رہو، سازشیں کرتے رہو، اس وقت بھی تم نے بعضوں کو تو ڈرا لیا، خیبر بنا کر بعضوں کو تو ڈرا دیا، قلعہ بنا کر مرہب کو قلعے میں کھڑا کر کے اور اسے سامنے دکھا کر، اس کا چہرہ دکھا کر، اس کا حلیہ دکھا کر تم نے 39 دن تو ڈرائے رکھا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کے ماننے والے ہیں جو 40ویں دن آیا تھا۔ جو 40ویں دن آیا تھا وہ ڈرتا نہیں، اس وقت خیبر کا قلعہ ہو یا آج کا یہود کا قلعہ ہو، میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بعض جو آج موجود ہیں اور یہود کے قلعے کے سامنے تسلیم ہو رہے ہیں، اس وقت اگر ان وہ 39 دن جو لڑے ان کو تحسین کرنی چاہیے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، کلہ خراب نہیں کر سکے، کلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ڈر نہیں اکھاڑ سکے، لیکن رسول اللہ کو یہ مشورہ بھی نہیں دیا کہ یہود کے سامنے تسلیم ہو جائیں. رسول اللہ کو یہ نہیں کہا کہ رسول یہ کلہ ہم سے ویران نہیں ہوتا، اب جب کہ ویران نہیں ہوتا تو آپ ہی ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ رسول اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں ہو سکتا. تو ان کو اگر ہم دیکھ کر یہ کہتے ہیں بزدلی دکھائی، تو ان سے زیادہ بزدل و ذلیل وہ ہے جو آج کلے کو نہ صرف یہ کہ مسمار نہیں کر سکتا، مسمار کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ کہتا ہے اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کو تسلیم کر لو.
سبحان اللہ،
وہ تو بہتر تھے تم سے. پھر تالوت کو خدا نے راہبر بنایا، شجاعت دی، تالوت کو شجاعت دی. قوموں کی عزت شجاعت سے بنتی ہے، خوف بزدلی پیدا کرتا ہے. کربلا خوف نکالنے کا میدان ہے. کربلا کس سے ڈرتا ہے؟ عاشورا کس سے ڈرتا ہے؟ عاشورا تو وہ ہیں کہ جب سید الشہداء کربلا سے پہلے اپنے گھوڑے پر سوار، حالت مکاشفہ طاری ہوئی، ایک ہاتف غیبی کو سنا جو کہہ رہا تھا یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے، موت ان کی طرف آ رہی ہے، کتنا جلدی یہ کاروان موت سے جا ملے گا. سید الشہداء نے کاروان کی طرف رخ کر کے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بابا جان یہ اچانک آپ نے آیت استرجاع کیوں تلاوت فرمائی ہے؟ یہ اچانک آپ کی زبان مبارک سے کیوں نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ فرمایا، بیٹا میں نے ابھی حالت مکاشفہ میں دیکھا ہے، ایک ہاتف غیبی آ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے، موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے، کتنا جلد ملنے والے ہیں، موت اور کاروان ملنے والے ہیں. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا اگر اس راہ میں موت ہے تو راستہ بدل دیں. بیٹے نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بابا جان اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں. فرمایا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. کربلا اس مکتب کا نام ہے، کربلا موت سے کھیلنے کا نام ہے، عاشورا موت سے کھیلنے کا نام ہے. بلکہ میں اسے بھی بڑھ کر عرض کروں گا کہ کربلا موت سے مرنے کا نام نہیں بلکہ موت کو مارنے کا نام ہے. کربلا موت کو مارنے کا نام ہے. جن کو موت مار دے ان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا، لیکن جو موت کو مار دے ہر جگہ انہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. جو موت کو مار دے، اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس قوم کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ سلسلہ ازا کون مٹا سکتا ہے؟ خدا شاہد ہے، اگر یزید سے نہیں مٹا، 61 ہجری کے یزید سے نہیں مٹا، 1428 کے یزید سے ہرگز نہیں مٹ سکتا، نہیں مٹ سکتا. شہادت طلب قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ موت کی عاشق قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ جو موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے، وہ قوم ختم نہیں ہوتی. کربلا نے یہی درس دیا. دیکھیں آ کر کربلا کے پروردہ کون ہوتے ہیں، عاشورا کے پروردہ کون ہوتے ہیں. سید الشہداء نے شب عاشور اصحاب کے خیمے میں حاضر ہو کر حکم دیا، چراغ بجھا دو، حکم دیا چراغ بجھا دو. چراغ میں کیا کرنا ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کوئی مجبور ہو کر نہ بیٹھا ہوا ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کوئی بزدل ہمارے ساتھ نہ آ گیا ہو، کوئی بزدل ہمارے ساتھ نہ آ گیا ہو. چونکہ بزدل بعض اوقات مجبوری کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس فرصت کے انتظار میں ہوتا ہے، فرصت ملے تو نکل جائے. مولا نے کہا میں وہ رہبر نہیں ہوں جو بزدلوں کو مجبور کر کے خیمے میں بٹھائے رکھے اور عاشورہ میں لڑنے کے لیے بھیج دے، میں شجاع ہوں، شجاع میرے ساتھ ہونے چاہیے. لہذا کیا فرمایا، بجھا ہوا چراغ ہے، فرصت سے فائدہ اٹھا کر جس کو جانا ہے اٹھ کر چلا جائے. میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، میں نے اپنا حق اٹھا لیا. جب چراغ جلایا گیا سب کے سب موجود تھے، ایک ایک نے اٹھ کر کیا کہا، کہا مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر خدا 70 جانیں ہمیں دیتا ہر بار ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھر خدا ہمیں زندہ کرتا، حسین ہم پھر بھی تیرے قدروں میں نثار ہوں گے. ہم تو جان بچانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جان دینے کے لیے آئے ہیں. عزاداری تسلسل کربلا ہے، جو عزا میں آتا ہے وہ جان دینے کے لیے آتا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں آتا. جو مجلس عزا میں آتا ہے وہ سیکھتا یہی ہے کربلا والوں سے، وہ سیکھتا یہی ہے کہ ہم بزدل نہیں ہیں، وہ سیکھتا یہی ہے. سید الشہداء نے جب ان اصحاب کا اظہار سنا، ان کی تعریف فرمائی، ان کی مدح کی، کہا مرحبا، جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے ہیں ایسے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے، نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے، نہ میری جد کو نصیب ہوئے، نہ میرے بھیا کو نصیب ہوئے، یقین جانے نصیب نہیں ہوئے جیسے اصحاب حسین ابن علی کو نصیب ہوئے. اس لیے تو ہمیں حکم ہے کہ جب بھی حسین پہ درود و صلوات پڑھو اصحاب حسین کا تذکرہ ساتھ ضرور کیا کرو، کیونکہ اصحاب جب شب عاشور حسین سے جدا نہیں ہوئے تو اب قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک جدا نہیں ہوں گے. سید الشہداء نے مرحبا کہا، تعریف کی، ان کی ستائش کی، پھر اس کے بعد انہیں ان کا مقتل بتایا، انہیں وعدہ دیا، بشارت سنائی کہ تم سب شہید ہو جاؤ گے کل، تم سب نے جام شہادت نوش کرنا ہے. پھر ایک ایک کر کے سب کو بتا دیا کہ تمہیں کہاں شہید ہونا ہے، کس طرح سے شہید ہونا ہے. جو جو شہید اپنی شہادت کی خبر سنتا خوشی سے کھل جاتا. بریر نے جب سنا امام علیہ السلام سے کہ بریر بھی شہید ہو جاؤں گے، بریر خوش ہو گئے. بریر نے جا کر مذاق کیا کسی اور ساتھی سے، اس نے کہا بریر آج کی شب کا خیال رکھو، آج مذاق کی رات نہیں ہے. بریر نے کیا کہا، میں مذاقی آدمی نہیں ہوں، میں تو مذاق کرنے والا نہیں ہوں، میرے قبیلے سے پوچھ لو میں نے کبھی مذاق نہیں کیا، لیکن اللہ جانتا ہے آج جی چاہتا ہے جو خوشی میرے دل میں تمہارے دلوں میں بھی منتقل کر دوں. کس بات کی خوشی ہے بریر؟ اس لیے کہ میرے مولا نے بتا دیا بریر کل تم بھی شہید ہو گے، کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے. ہر ایک کو اس شہید کا مقام جنت میں مولا نے بتا دیا. جب اپنا مقام جنت میں سن چکے، سب کو مقام بتا دیا، مقتل بتا دیا، ایک آواز اسی خیمے کے پیچھے سے آتی ہے، بچگانہ سی آواز ہے. سید الشہداء اس آواز کو بخوبی پہچانتے ہیں. آواز کیا ہے؟ آواز یہ ہے، اے مولا سب شہیدوں کا تذکرہ کر دیا گیا، سب شہیدوں کا مقتل بتا دیا گیا، سب شہیدوں کا مقام بہشت میں ذکر کر دیا گیا، آیا مجھے یتیم سمجھ کر شہداء کی فہرست سے باہر نکال دیا گیا، آیا یتیم سمجھ کر ترس کھا لیا، آیا یتیم سمجھ کر رحم آ گیا کہ یتیم و شہید نہیں ہو سکتے، آیا یتیموں کے لیے خدا نے یہ نہیں رکھا یہ فیصلہ. سید الشہداء اس آواز کو پہچانتے تھے. کون سی آواز تھی؟ یہ جناب قاسم ابن حسن کی آواز تھی. کہا قاسم بیٹا یہ آپ ہو؟ بیٹے کو بلایا، بھتیجے کو بلایا، قریب کر کے گلے لگایا، ماتھا چوم کے کیا کہا، کہا قاسم بیٹا شہادت کی تمنا کر رہے ہو، شہادت کی آرزو کر رہے ہو، اپنا نام شہداء میں لکھوانا چاہتے ہو، اپنا مقتل دیکھنا چاہتے ہو، بیٹا پہلے مجھے یہ تو بتا کس طرح موت کیسے لگتی ہے تجھے، موت کیسے پاتا ہے تو. بیٹے نے کیا جواب دیا، یہ اہل بیت کا مکتب ہے، اہل بیت اس طرح سے تربیت کرتے ہیں، حسینیت اس چیز کا نام ہے. بیٹے نے کیا جواب دیا، چچا جان احلا من الاصل، احلا من الاصل، ماں چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ گوارا لگتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، شہد سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کہا بیٹا اگر موت اتنی اچھی لگتی ہے تو پھر تو بھی بشارت سن لے، تو بھی کل شہید ہو جائے گا۔ پھر ساتھ فرمایا تو بھی شہید ہو جائے گا، علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ جناب قاسم پوچھتے ہیں کہ چچا جان اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے؟ باقی تو شہید ہو جائیں گے چونکہ مقتل میں جائیں گے، چونکہ جنگ کریں گے، لیکن اصغر تو 6 ماہ کے ہیں، اصغر تو چلنے کے قابل نہیں ہے۔ آیا یہ ملعون خیموں پہ حملہ کر دیں گے؟ آیا یہ ملعون خیموں پہ حملہ کر دیں گے؟ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم۔ دیکھیے حسین ابن علی، مکتب حسین ابن علی دیکھیے، فرمایا نہ بیٹا، خیموں پہ جب تک میں زندہ ہوں خیموں کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک میں زندہ ہوں خیموں کی طرف آنے نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا۔ میں حرم رسول سے دفاع کرتا رہوں گا، میں تنہا بھی بچ گیا، حرم رسول سے دفاع کرتا رہوں گا۔ کہا چچا پھر اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے؟ فرماتے ہیں میں اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے مقتل میں لے کر جاؤں گا، تیر ستم سے شہید ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد عزاداران گرامی روز عاشور آ جاتا ہے، روز عاشور آ جاتا ہے۔ اب وہ جو شہد سے زیادہ گوارا شہادت محسوس کرتے ہیں، اب وہ شہد پینے کا جام شہادت نوش کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سید الشہداء صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ جناب قاسم دیکھ رہے ہیں کہ چچا لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، لیکن جب ایک لاش لے کر آئے سید الشہداء، جب خیمے میں گنج شہداء میں لے کر آئے، شہداء کے پاس ایک لاش کو آ کر رکھا تو بیبیوں سے کیا کہا کہ او بیبیوں شبیہ رسول کی زیارت کر لو، بیبیوں او شبیہ رسول کی زیارت کر لو۔ جب جناب علی اکبر کی لاش آ کر گنج شہداء میں رکھی، بیبیوں نے آ کر زیارت شروع کی، بیبیوں نے آ کر نوحہ شروع کیا، بیبیوں نے ماتم شروع کیا۔ سید الشہداء روتے ہوئے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں، گنج شہداء جس خیمے کو بنایا تھا اس خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ باہر جب تشریف لائے گریا ہو رہا ہے، آنسوؤں سے آنسو جاری ہے اور خضاب ہو رہا ہے، محاسن کو خضاب ہو گیا آنسوؤں سے۔ کیا منظر دیکھا کہ حسن ابن قاسم ابن حسن اپنے چچا کی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور لپٹ کر دامن تھام کر کیا کہہ رہے ہیں کہ چچا جان اب تو بھیا اکبر بھی شہید ہو گئے، اب تو بھیا اکبر بھی شہید ہو جائے، اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو مجھے میدان میں جانے دیجئے۔ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا قاسم، تو تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، مجھے جب شوق ہوتا تھا کہ اپنے مظلوم حسن کی نشانی کی زیارت کروں، قاسم میں تجھے دیکھ لیا کرتا تھا، تو بھی مقتل میں جانے کے لیے تیار ہے؟ ارے شبیہ رسول تو چلا گیا، شبیہ حسن بھی جا رہا ہے، بیٹا میں گز کیسے امام حسن کی زیارت کیسے کروں گا؟ جناب قاسم نے رونا شروع کیا، کہا چچا جان اب یہ جان سینے میں نہیں ٹھہرتی، اب یہ جان سینے میں نہیں ٹھہرتی، بھائی اکبر کے بعد اب جی نہیں سکتا، اب جینا مشکل ہو گیا۔ جب بچے نے اصرار کیا، سید الشہداء نے روانہ کیا کہ جو پہلے بیبیوں سے جا کر رخصت ہو آؤ۔ قاسم جاتے ہیں، قاسم کے چہرے پر تبسم ہے، خوشحالی کے آثار ہیں، کس چیز کا تبسم ہے؟ بیبیاں نے پوچھا نہیں قاسم ہوا کیا، بلکہ کہا قاسم آپ کو بھی بشارت مل گئی، آپ کو بھی اجازت مل گئی۔ جناب قاسم کہتے ہیں مجھے بھی چچا نے شہادت کی اجازت دے دی، بس آپ بھی مجھے اجازت دے دیں۔ اب بیبیوں نے آخری دفعہ جناب حسن مصطفیٰ کی شبی کی زیارت کی، اور اس کے بعد جناب قاسم آ جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں سید الشہداء حضرت عباس سے فرماتے ہیں میرے علمدار، میرے سپاہ سالار، ایک اور فوجی آ گیا، ایک اور جنگجو آ گیا، ایک اور سپاہی آ گیا، اس کو بھی جنگ کے لیے تیار کر، اس کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کر۔ عزاداروں اب یہ منظر سننا، مجھے معلوم ہے دل بڑا نازک ہے آپ کا، لیکن حسین کی اولاد، زہرا کی اولاد اس طرح سے میدان میں گئی، کٹتی رہ گئی۔ جتنا جی چاہتا ہے دل کھول کے رو لو، دل کھول کے رو لو کہ حسین ابن علی کی اولاد کرو، دنیا کو پیغام دو کہ ہم ان شہادتوں پر روتے ہیں. کس لیے روتے ہیں؟ جناب قاسم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں. حضرت عباس جنگجو کو تیار کر رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. سب مقاتل میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم کی عمر 13 سال کی تھی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی بچپن میں ہیں. ایک بچے کے قد کی نہ زرہ موجود ہے، نہ شمشیر موجود ہے، نہ نیزہ موجود ہے، نہ خود موجود ہے. ایک زرہ اٹھا کر پہنا دی جو بچے سے زیادہ بڑی ہے، ایک نیزہ تھما دیا جو بچے کے قد سے زیادہ بڑا ہے، ایک خود سر پہ رکھ دیا جو بچے کے سر پہ بہت بڑا ہے. بچہ جنگی سامان لے کر لیس ہو کر گھوڑے پہ حضرت عباس نے بٹھا دیا اور روانہ کیا مقتل کی طرف. چند قدم سید و شہداء چلے، کیا کہا؟ اے قاسم بیٹے آخری زیارت، اے شبیہ حسن آخری زیارت کرواتے چلو. جناب قاسم نے رخصت لی اور رخصت ہو کر چلے گئے. مقاتل میں لکھا ہے اجرکم ربکم عزاکم ربکم. جب حضرت قاسم روانہ ہوئے، مقاتل میں لکھا ہے کہ علی کی اولاد نے، علی کے پوتے نے، علی کے کمسن پوتے نے، علی کے 13 سالہ پوتے نے 36 ناریوں کو فنار کر دیا، 36 ناریوں کو فنار کر دیا. ایک راوی ظالم لشکر عمر سعد سے یہ روایت نقل کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ جب جناب قاسم خیام حسینی سے رخصت لے کر باہر نکلے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ حسین کے خیمے سے دن کے وقت چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند جیسی صورت ہے آ جاتی ہے میدان میں. کہا میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو حسین بھی بڑی مظلومیت کا وقت آ گیا ہے کہ اب جوان ختم ہو گئے ہیں، اب بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا، یہ چاند جیسی صورت اب مقتل میں آ رہی ہے. اس لہین نے کیا کہا؟ کہا یہ بچہ میرے حصے کا ہے، اس بچے کو میں شہید کروں گا. اس نے کہا کہ لہین ذرا غور کر، ایسی پھول جیسی صورتیں، ایسی چاند جیسی صورتیں، یہ تو مارنے کے لیے نہیں ہوتی، ایسوں کو تو مارا نہیں جاتا. لیکن اس لہین نے کہا میں نے آج صبح تک انتظار کیا، زور تک انتظار کیا، کوئی میرے ہاتھ سے شہید نہیں ہوا، میں اس بچے کو شہید کروں گا. یہ نیزہ لے کے اٹھا، ایک جگہ کمین لگا کر بیٹھ گیا، کمین لگا کر بیٹھ گیا. جب حسن کے بیٹے نے جوہر شجاعت دکھاتے ہوئے جنگ کے آغاز میں ناریوں کو فنار کر رہا ہے، اس لائن نے اس کمین سے نکل کر نیزے کا ایک وار کیا، نیزے کا وار ہونا تھا. ایک دفعہ مقتل سے آواز آئی، الیہ الیہ یا اما، چچا جان آئیے، چچا جان شبیہ حسن کو اٹھائیے. حسین ابن علی اس برق رفتاری سے پہنچے، روایات میں لکھا ہے، مقاتل میں لکھا ہے جس تیزی سے حسین ابن علی پہنچے لاش قاسم پر، کسی لاش پر ایسا نہیں پہنچے. جا کر کیا کیا؟ لاش کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر خیمے کا رخ کیا. بی بیاں خیمے پہ منتظر ہیں، قاسم آ رہے.